أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين وسيهلك في صنفان محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نمبر 125 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت جلد میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ محبت کرنے والا کہ جو حد سے زیادہ غلو کرتا ہے میری محبت میں، حد سے زیادہ بریکٹ میں لکھ لیں غلو، حد سے زیادہ بریکٹ میں لکھیں غلو، کہ اس کی یہ محبت اسے باطل کی طرف لے جائے گی، اور دوسرا ہلاک ہونے والا گروہ وہ افراطی دشمن ہے کہ اس کی دشمنی اسے راہ باطل کی طرف لے جائے گی. افراطی دشمن کے برابر میں بریکٹ میں لکھ لیں خوارج و نواسب، خارجی اور ناسبی. یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے میرے بارے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف مولا کائنات ہی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تمام آئمہ کے بارے میں ہے کہ جو بھی ان سے آگے نکلے گا وہ بھی ہلاک ہے، جو ان سے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہلاک ہے. صحیح کون ہے؟ جو ان کے ساتھ ساتھ چلے، پیچھے رہ جانے والا بھی اور ان سے آگے بڑھ جانے والا بھی. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا پیچھے چل کے نقش قدم پہ چلنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا؟ نہیں. اگر انسان آئمہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے تو وہ کامیاب ہوگا. یہاں جو کہا گیا کہ پیچھے رہ جانے والا، یعنی پیچھے سے مراد یہ ہے کہ امام کا راستہ چھوڑ دے یا امام بہت آگے نکل جائے، وہ بہت دور نکل جائے. نقش قدم پہ کون چل رہا ہے؟ جو امام کو دیکھ رہا ہے. یعنی نقش قدم پہ چلنا ان معنی میں ہو کہ ہمیں آئمہ کے قدم، ان کی سیرت نظر آ رہی ہو. بھائی نقش قدم تو یہاں نہیں آئمہ کے، ہم گلی میں چل رہے ہیں، نقش قدم نہیں آئمہ کے. نقش قدم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی سیرت کے پہلو اور ان کی سیرت کے اصول و قوانین جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہوں. بس اہل بیت سے آگے بڑھ جانے والے بھی ہلاکت میں ہیں، اہل بیت سے پیچھے رہ جانے والے بھی ہلاکت میں ہیں. صحیح اور نجات دہندہ کون ہے؟ جو اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلے. ساتھ ساتھ چلے یعنی اہل بیت کے نقش قدم پہ چلے، لیکن وہ اس طرح چلتا ہے گویا ابھی امام اس کا موجود ہے اور وہ اس کو گائیڈ لائن دے رہا ہے. ظاہری بات ہے ہم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا، نہ ہی ہمیں کوئی نقش قدم نظر آ رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے نقش قدم پہ چلیں؟ نقش قدم سے مراد وہ تعلیمات آئمہ ہیں، وہ فرمودات آئمہ ہیں، وہ سیرت آئمہ طاہرین علیہ السلام ہیں جو نقش قدم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. بس اگر اس سیرت پہ چل کر ہم امام کی نقش قدم پہ چل سکے، اس کی قربت حاصل کر سکے تو گویا ہم نجات یافتہ ہیں. وإلا اگر یہ کہا جائے امام کے پیچھے رہ جانے والے، ہم پیچھے رہ گئے امام سے. امام مثلا دوسری پہلی صدی میں، دوسری صدی میں تھے، غیبت امام زمانہ مثلا 250 کے لگ بھگ ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ جانے والے سے مراد یہ ہے کہ جو عمل میں پیچھے رہ جائے، زمانے کے لحاظ سے نہیں. وإلا اگر زمانے کے لحاظ سے پیچھے رہ جانا ہو تو پھر ہم روز قیامت خدا سے کہہ سکتے ہیں خداوندہ تو نے ہمیں جو ہے وہ 1400 سال، 1300 سال، 1200 سال लेट जो है वो दुनिया में भेजा है। यह पीछे रह जाने वाले अमल से पीछे रह जाने वाले, मारफत इमाम से पीछे रह जाने वाले हैं। पहली बात तो ये वाज़ेह हो गई कि आइम्मा के नक्शे कदम पे चलना है, ना आइम्मा से पहले माह शाबान में एक दुरूद पढ़ा जाता है, सलवात है जवाल के वक्त, जो इमाम सज्जाद से मरवी है या इमाम पंजुम से मरवी है। वहाँ पर हम ये कहते हैं वलमतकदम लहुम मारक वलमतर अनहम ज़ाहिक अनकुम ज़ाहिक, यानी पीछे जो रह गया वो हलाक हो गया, जो आगे बढ़ गया वो भी हलाक हो गया। वल्लाज़िमो लहुम लाहिक, लाजमी यह है कि उनसे मुलहक रहो, उनसे पेवस्ता रहो, उनसे जुड़े रहो। दुरूद भेजो मोहम्मद वाल मोहम्मद। ये लाइट खोलते हैं अगर खुल सकते हैं। बात वाज़े हो गई। चुनाचा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वल्लाज़िमो लहुम लाहिक, लाजिम क्या है इंसान के लिए, वो लाहिक रहे। लाहिक यानी मुलहक रहे, जैसे आप कहते हैं लवाहिकीन। लवाहिकीन किसे कहते हैं, जो इंसान मर जाता है उसके जो अज़ा अक़राबा रह जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लवाहिकीन। लवाहिकीन यानी तुम तो चले गए हो, तुम्हारे बाद ये लोग भी तुम्हारी राह पे आने वाले हैं, ये भी मौत की तैयारी कर रहे हैं। इसको कहते हैं लाहिक, मिल जाने वाला। कहते हैं इसको इससे मुलहक कर दिया यानी मिला दिया। वल्लाज़िमो लहुम लाहिक यानी ज़रूरी इंसान अहले बैत के नक्श कदम पर चले। खूब ज़ाहिर बात है हम पीछे हैं और ज़माने के लिहाज से पीछे हैं। अहले बैत और ख़ुदा की बारगाह में ज़माने के लिहाज से पीछे होना कोई माना और फ़र्क नहीं रखता उस शख्स के लिए जो अहद रसालत और अहद नबूवत और इमामत में था, ना उसके लिए उस दौर में ज़िंदा होना, ज़िंदगी गुजारना बाइस फ़ज़ीलत है, और ना हमारे लिए इस गैबत कुबरा के दौर में ज़िंदगी गुजारना बाइस शर्म नंगो आर या बाइस सआदत ना हो, बाइस नंगो आर हो और हमारे लिए सआदत का सबब ना बने। नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो अहद रसालत और इमामत में हो वो कामयाब हो। नहीं, बहुत से लोग थे अहद रसालत और इमामत में थे लेकिन वो नाकाम थे। उसी तरीके से बहुत से लोग इस ज़माने में हैं लेकिन वो उन लोगों से अहद नबूवत और रसालत के ज़माने से और अहद क़ुरान से कि जिस अहद में क़ुरान उतरा है उससे बेहतर थे। तो बस एक बात वाज़े हो गई, वो क्या कि ज़माने के लिहाज से पीछे रह जाना कोई फ़र्क नहीं करता, अमल और मारफत के लिहाज से पीछे रह जाना वो फ़र्क करता है। वल्लाज़िमो लहुम लाहिक, लाजमी यह है मुतकद्दिम आगे बढ़ जाने वाले हलाक, पीछे रह जाने वाले हलाक। क्या है, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। भाई हमारे पास तो इमाम की सीरत नहीं है, हमारे पास तो आइमा मौजूद नहीं है, मसलन इमाम ज़माना हमारे पास बनफ़ से नफीस जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, हम उन्हें देख सकें, गैबत का ज़माना है। तो फिर हम कैसे साथ साथ चलें, आइमा की तालीमात क़ुरान की तालीमात ये उनके नक्श कदम हैं। इसीलिए अहले बैत की सीरत जो है वो जन्नत के रास्ते हैं, अहले बैत के फरामीन जन्नत के रास्ते हैं, सुन्नत रसूल जन्नत के रास्ते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, जन्नत से मिलाते हैं इमामत के रास्ते। बस इंसान अमल के लिहाज से पीछे ना हो, मार्फत के लिहाज से पीछे ना हो, यही इंसान की कामयाबी है। वलो के इंसान और उसके इमाम या नबी के दरमियान लाखों बरस का फासला आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह मौला अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं दो कस्म के लोग मुझ पर गुमराह हो गए, एक वो मुहिब जो मुझसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ अगर अपने बच्चे से हद से ज़्यादा मोहब्बत करे तो ये बच्चे की नुकसानदेह है, ज़रर का सबब है। वो बच्चे को ज़मीन पे चलने ही ना दे, बेटा मिट्टी है, एलर्जी हो जाएगी, डस्ट लग जाएगी। खूब बच्चा जब तक ज़मीन पे नहीं चलेगा उसे चलना नहीं आएगा, बच्चा जब तक गिरेगा नहीं वो संभल के चलना नहीं सीख सकता। ये हद से ज़्यादा मोहब्बत जो है, एक माँ अपने बच्चों को सिर्फ दूध ही पिलाए, उसको लिक्विड ही दे, नहीं, ग्रोथ जैसे जैसे होती जाएगी ग्रोथ के साथ बदन के तकाजे बदलते चले जाएंगे और फिर सॉलिड से सॉलिड ग़ज़ा देनी चाहिए। लेकिन अगर माँ के नहीं, बच्चे के दांत नहीं हैं, अभी क्या होता है माएँ जो हैं वो स्मैश करके बिल्कुल मसल के जो है बच्चों को देती हैं, لیکن اگر ماننا دے ایسا تو بچے کی جسمانی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گے، اس کا بدن ناقص رہ جائے گا، جو آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر تشنج ہے، پولیو ہے، اپاہج ہو جاتے ہیں بچے، ان کی وجہ یہ کہ جسمانی تقاضے جس صحت کے وہ پورے نہیں ہوتے۔ حد سے زیادہ محبت جو ہے ماں کی وہ بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی طریقے سے حد سے زیادہ اس کو زمین پہ چھوڑ دینا، باہر چھوڑ دینا، یہ بھی نقصان دہ ہے کہ بچہ گرم استری کو ہاتھ لگا رہا ہے، کسی تار کو ہاتھ لگا رہا ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ یعنی بالکل معتدل راستہ، بیلنس راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ محبت کرنے والا جو افراط کرتا ہے، حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، صحیح، جیسے غالی افراد، غلو افراد، کبھی کوئی علی کو خدا کہتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی رب کہتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اور کسی القابہ سے پکارتا ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ دوسرا وہ بغض رکھنے والا ہے، وہ بھی حد سے مجھے کم رکھتا ہے، میری حقیقت کو، میرے فضائل کو، وہ بھی مقصر ہوتا ہے، وہ بھی میرے حقیقت و فضائل کا مقصر ہے، اور اس کی یہی، اس کا یہی بغض، اس کی یہی عداوت، اس کی یہی تقصیر جو ہے اس کو حق کے علاوہ کہیں اور لے جائے گی، جیسے کہ خارجی اور ناسبی دو گروہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ عنوان کلام تھا، اور اس ضمن میں ہم نے ایک دو سوال کے جو ذہن میں آ سکتے تھے اس کا جواب دیا کہ اہل بیت کی پیروی کس طرح کی جائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے سے کیا مراد ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے معرفت و زیارت امام معصومین علیہ السلام، کہ ائمہ کی معرفت و زیارت۔ اس ضمن میں ہم نے امیر المومنین کی خطبہ نمبر 125 سے یہ قول آپ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ دو گروہ ہلاک ہو جانے والے ہیں، یہی دو گروہ اس معرفت و زیارت کے باب میں بھی قابل بحث ہیں۔ واضح بات جی، درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ یہی دونوں گروہ جو ہیں انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی آگے تو پھر ہم بتائیں گے۔ معرفت و زیارت امام معصوم یا ائمہ معصومین، دیکھیے دین اسلام میں عمل برائے انجام عمل، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ مطلوب نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایک عمل انجام دینا ہے، نہیں۔ اس دین اسلام میں افعال برائے انجام افعال، صرف انجام اعمال، افعال برائے انجام اعمال، وہ مطلوب و مقصود نہیں ہیں۔ یعنی آپ سے کہا جائے صرف ایک آپ جو ہے وضو کریں اور نماز پڑھیں، بس ختم، آپ جو ہیں وہ زیارت کر کے ایران سے ہو کے آ جائیں، نہیں۔ خود آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو ایک کاپی دی گئی ہے، آپ کو ایک کتاب دی گئی ہے، آپ کو ایک پین دیا گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ آپ اس کو رکھ لیں؟ نہیں، بلکہ آپ اس میں نوٹ کرتی ہیں۔ آپ جو ہیں مثلا آپ کو گروپ لے جایا جا رہا ہے ایران زیارات کے لیے، تو کیا صرف یہ ایک ٹور ہے، ایک چکر لگا کے آ جانا ہے کہ روزہ دیکھ لیں، حرم دیکھ لیں، میوزیم دیکھ لیں، مناطق جنگی دیکھ لیں، فلاں لوگوں سے ملاقات کر لیں؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کے پیچھے ایک فکر ہے، اس کے پیچھے افکار کا ایک سلسلہ ہے۔ تو دین اسلام میں افعال برائے انجام افعال، یوں کہوں کہ افعال برائے صرف انجام اعمال مقصد و مطلوب نہیں ہیں، بلکہ ہر فعل کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی موجود ہے، ہر فعل کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی موجود ہے، اور اس آئیڈیالوجی کو حاصل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور وہ آئیڈیالوجی انسان انہی ظاہری افعال ہی کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ پس تین پوائنٹ بیان کے، دین اسلام میں انجام افعال و اعمال مطلوب و مقصود نہیں ہیں، ایک، دو یہ کہ इन अफ़आल और आमाल के पीछे जो आइडियोलॉजी कार फरमा है, मकसद उसका हुसूल है। तीन, इंसान अपने इन्हीं ज़ाहरी आमाल व अफ़आल ही के ज़रिए से उस आइडियोलॉजी को हासिल कर सकता है। हत्ता के यानी बुनियादी तरीन अकीदा भी, आइडियोलॉजी भी, फ़िक्र भी, जो तौहीद है, बुनियादी तरीन अकीदा है हमारा कि खुदा वाहदहू ला शरीक है, खुदा हमेशा से हमेशा रहेगा, ये अकीदा भी हमसे आमाल का तकाजा करता है। ऐसा नहीं कि जहन में बसा ले कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदहू ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साजी नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नहीं। ये अकीदा भी जो खालिस तरीन फ़िक्री अकीदा है, हमसे अमल का मुतालबा करता है। इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हुसूल है। वो क्या है कि अगर अल्लाह एक है, तुम एक अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे सारे कामों का मकसद अल्लाह ही का क़ुर्ब और उसकी नज़दीकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बेड़ियों को मैं अल्लाह एक है, ये एक अकीदा हो गया। जब अकीदा हो गया तो ये जहन में बसाने वाला नहीं है, बल्कि ये अकीदा मुझसे अमल का तकाजा कर रहा है। अकीदा ख़त्म नबूवत, तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये सब आइडियोलॉजी है, और इन सब के पीछे एक फ़िक्र कार फरमा, उस फ़िक्र को हासिल करना इंसान का मकसद है। बस वो तीन पॉइंट आपके जहन में हैं कि अंजाम आमाल सिर्फ अंजाम आमाल के लिए नहीं है। दो, ये कि इंसान का मकसद क्या है, उस आइडियोलॉजी को हासिल करे। तीसरा क्या है, इंसान इन आमाल व अफ़ाल के ज़रिए से हासिल कर सकता है, यानी इसके अलावा वो आइडियोलॉजी इंसान के पास कमा हक़ सूरत में, प्योर सूरत में, खालिस, शफाफ, शुस्ता रुफ्ता शक्ल में हासिल नहीं हो सकती, उन आमाल को बजा अंजाम दिए बगैर। मतलब आपके, मैं खुदा से करीब होना चाहता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ क़ुरबतन इलल्लाह, रोज़ा रखता हूँ क़ुरबतन इलल्लाह, हज करता हूँ क़ुरबतन इलल्लाह, वाजिब मुस्तहब जो भी है, तो कि जो आप क़ुरबतन इलल्लाह अल्लाह से करीब होने के लिए, तो क्या आपका फ़ासला बालिश के लिहाज से कम हो गया? नहीं। आप क्या उसको मीटर में गिन सकते हैं? आज मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो 5 साल हो गए नमाज़ पढ़ते हुए, मैं 5000 किलोमीटर अल्लाह से करीब हो गई हूँ। कोई ये कहे कि आज मैंने रोज़ा रखा है, आज मैंने कार्य खैर किया, क़ुरबतन लिल्लाह, मैं अल्लाह से करीब हो गया हूँ? नहीं। ये जिस्मानी फ़ासला नहीं है, बल्कि ये रूहानी फ़ासला है। अल्लाह से करीब होने से क्या मुराद है? यानी अल्लाह के अहकाम को ओबे करना और उसकी सिफ़ात को हासिल करना। ये दूसरा मुकदमा था हमारी गुफ्तगू का। अब आइए अपने मौजू पर, यानी इंसान अगर उस रूह को हासिल कर ले, उस आइडियोलॉजी को अपनी फ़िक्र में उतार ले, अपनी रूह में उतार ले, अपने अमल में उतार ले, वो इंसान जो है वो काबिल मदह सना है। यानी इस हद तक के इंसान वो हकीकत बन जाता है। बहुत से लोग होते हैं वो नाम के प्रोफेसर होते हैं और काम के भी क्या होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। एक प्रोफेसर साहब क्लास में आए और उन्होंने कहा आज मैं आपको बायोलॉजी की क्लास हो रही थी, फ्रॉग का जो है वो उसके बारे में बताऊंगा। ये कह के उन्होंने जो है अपने बैग से जो एक थैला निकाला, थैले में से पेटीज निकाली, कहेंगे ये फ्रॉग है। सब हंसने लगे, सर ये तो पेटीज है। तो कह लेंगे फिर मैंने कैंटीन में क्या खाया था, ठीक है ना। ऐसे लोग भी होते हैं गायब दिमाग प्रोफेसर। कुछ नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं, वो ख़ुद बहुत बड़े नफ्सियाती मरीज होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं यानी अपने प्रोफेशन डूब जाते हैं और फिर वो बिल्कुल उसी के होके रह जाते हैं। दीन इस्लाम ऐसा नहीं चाहता है। दीन इस्लाम चाहता है इंसान अगर अल्लाह की ज़ात में किस तरफ कदम बढ़ाए, तो सिर्फ अल्लाह का नहीं हो जाए, वो जब तक लोगों का नहीं होगा وہ اللہ کا نہیں ہوگا، جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ لوگوں کا بھی نہیں ہوگا، جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ لوگوں کا بھی نہیں ہوگا، اور جو لوگوں کا نہیں ہوگا وہ اللہ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، طے ہے. یعنی جو الہی اور خدائی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے سے کٹ نہیں جاتے، معاشرے کے درمیان رہتے ہیں. اس بنا پر آپ دیکھیں کہ آئمہ کی زندگی، انبیاء کی زندگی، بڑے بڑے انقلاب آپ کو نظر آئیں گے. حضرت موسیٰ کا انقلاب نظر آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی ہجرت نظر آئے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام نظر آئے گا، جہاد نظر آئے گا. خب اگر یہی ہوتا تو خانقاہوں میں، اپنے معبدوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے حجروں میں، اپنے کمروں میں بیٹھے رہتے، پتھر نہ کھاتے، آگ میں جلائے نہ جاتے، دشمن کا خوف اور ڈر ان پر مثال کے طور پر ان کو ہجرت میں مجبور نہ کرتا، اور اسی قسم کے واقعات. آئمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھی، رسول اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھی. ٹھیک ہے کہ آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے، لیکن یہ غار حرا میں عبادت کرنا انسان کو کاٹ نہیں دیتا، بلکہ وہ مقدمہ بنتا ہے انسان کے قیام کا، کہ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پھر وہاں سے قیام کیا، پھر آپ نکلے، پھر پتھر بھی کھائے، پھر لوگوں کے جو ہے وہ کڑوی کسیلی باتیں برداشت کیں، یہاں تک کہ طائف میں آپ کا جوتا آپ کے خون سے بھر گیا، اور اس قسم کی دوسرے اذیت و آزار، دوسری اذیت و آزار جو آپ کو دی گئے. تو مقصد کیا ہے کہ انسان خدا کا ہوگا تو لوگوں کا ہوگا، اور لوگوں کے لیے کام کرنے والا بھی خدا ہی کے لیے کام کرے گا. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. من لم یشکر المخلوق، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق. جو عام بندوں سے ملنے والی نعمت پر ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں، خدا تو نے یہ دیا، تو نے وہ دیا، مجھے میری بہن دی خدا نے، میں نے کب شکریہ ادا کیا؟ مجھے میری ماں دی خدا نے، کب میں نے کب خدا کا شکریہ ادا کیا؟ خدا نے مجھے زوجہ دی، مجھے شوہر دیا، مثال کے طور پہ کسی کو، تو کوئی خاتون کہ خدا تو نے مجھے شوہر دیا، میں نے کب اپنے، اس عورت نے کب اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا؟ کب میں نے اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کیا؟ کب میں نے اپنی بہن کا شکریہ ادا کیا؟ یہ ایک بہن نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا. تو جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ مخلوق کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ دوسری چیز ہو گئی. معرفت اور زیارت امام، معرفت جو ہے وہ ایک پہچان کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا. یعنی معرفت و شناخت نفس مقدمہ ہے معرفت و شناخت خدا کا. یہ پہچان، یہ معرفت دو طرح سے ہے، ایک ظاہر سے اور ایک باطن سے، اور اسی لیے ہمارے اردو میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جاننا اور پہچاننا. ہم کہتے ہیں آپ فلاں کو جانتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا جی ہاں میں جانتا ہوں، وہ فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں مکان نمبر پہ رہتے ہیں، دو منزلہ مکان ہے، اوپر والے پورشن پہ رہتے ہیں. پھر سائل کیا پوچھتا ہے آپ سے، سوال کرنے والا، کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے ان کے گھر میں جو ہے وہ 4 کمرے ہیں، 4 AC لگے ہوئے ہیں، 1 گاڑی ہے جی، لمبے چوڑے خط کے ہیں، کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ کا جواب پہلے جواب سے مختلف ہوگا، جی ہاں بہت اچھے انسان ہیں، ملنسار ہیں، خوش اخلاق ہیں. آپ فلاں خوار کو جانتی ہیں؟ جی ہاں وہ باحجاب ہیں، محجبہ ہیں، دین اسلام کی احکامات کی پیروی کرتی ہیں. یعنی جاننا ظاہر سے ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جی ہاں فلاں محلے میں، فلاں مکان، فلاں گلی میں، یہ جاننا ہے ظاہر سے. پہچاننا باطن اور صفات سے ہوتا ہے، کہ انسان اس کی حقیقت کے ساتھ گواہی دے کہ ہاں میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کے باطن کو پہچانتا ہوں، مثلا ان کی حقیقت کو پہچانتا ہوں، یہ اتنے اچھے اخلاق و صفات کے مالک ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ کہ معرفت پہچان ہے، لیکن پہچان بھی خاص پہچان، بصیرت کے ساتھ پہچان۔ ظاہر سی بات ہے کہ بصیرت ہوگی، عقل ہوگی، فہم ہوگا، شعور ہوگا، تو پھر آپ کو اخلاق و بد اخلاقی میں فرق نظر آئے گا، ملنساری میں اور اس کی گوشہ نشینی میں فرق نظر آئے گا، بصیرت ہونی چاہیے۔ بس معرفت خاص پہچان ہے، لیکن خاص پہچان بھی بصیرت کے ساتھ۔ ایک، دو، معرفت میں پاکیزہ ہدف جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یوں کر لیں، معرفت پہچان ہے ایک، دو، معرفت خاص پہچان ہے جو بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، دو، تین، معرفت میں پاکیزہ ہدف پوشیدہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب پاکیزہ ہدف؟ یعنی جب آپ کسی کی خوش اخلاقی کو، بد اخلاقی سے، اس کے ہمدرد ہونے کو، اس کے ظالم ہونے سے، اس کے نرم دل ہونے کو، اس کے قسی و قلب ہونے سے پہچان سکیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی ذات کی پاکیزگی کو حاصل کر رہے ہیں۔ چار پوائنٹ میں نے بیان کیے، کون کون سے؟ معرفت پہچان ہے ایک، دو، معرفت خاص پہچان ہے، جاننا اور پہچاننا، جو پہلا پوائنٹ میں نے لکھوایا ہے، معرفت پہچاننا ہے، پہچان کا نام ہے۔ اس کے بریکٹ میں لکھ لیں ظاہر و باطن، ظاہر سلیش باطن، بریکٹ کلوز۔ دوسرا پوائنٹ، معرفت خاص پہچان ہے بصیرت کے ساتھ، بریکٹ میں۔ تین، معرفت میں پاکیزہ ہدف جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب آپ کسی کے خوش اخلاقی کو، بد اخلاقی کو میں فرق رکھتے ہیں، تمیز دیتے ہیں، تو آپ اس کی حقیقت کو، اس کی اچھائی کو، اس کی عمل، اس کی اخلاق، اس کے فکر کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تین یہ ہو گئے، اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ معرفت بظاہر ایک فعل ہے، مگر یہ فعل سے بڑھ کر آئیڈیالوجی ہے۔ بس معرفت کے ذیل میں چار نکات ہیں، معرفت پہچان ہے، ظاہر و باطن سے پہچاننا، پھر ہم نے کہا معرفت خاص پہچان ہے، تیسرا نقطہ یہ دیا معرفت میں پاکیزہ ہدف پوشیدہ ہوتا ہے، اور چوتھا نقطہ یہ ہے معرفت بظاہر ایک فعل ہے، لیکن وہ ایک فعل کے دائرے سے بڑھ کر ایک آئیڈیالوجی کا حامل ہوتا ہے، اور اس آئیڈیالوجی کو حاصل کرنا، اگر وہ پہلا مقدمہ کہ اسلام میں عمل برائے انجام عمل مقصد و مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس فکر اور آئیڈیالوجی کو لینا ہے، نماز پڑھنا ہے، انسان دو رکعت نماز پڑھے، بظاہری نماز پڑھی ہے، لیکن آئیڈیالوجی اگر فرق کرے گی تو پھر نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، وہ حج صرف چکر لگا کے شیطان کو کنکریاں مار کے، سر منڈا کے، فلاں فلاں کام کر کے انسان آ جائے، یہ حج نہیں ہے۔ دو رکعت اٹھک بیٹھک کی نماز حج نہیں ہے۔ ہاں، جو خدائی حج کرتے ہیں وہ بھی چکر لگاتے ہیں، وہ بھی احرام باندھتے ہیں، وہ بھی سر کو مڑاتے ہیں، وہ بھی پتھر مارتے ہیں، لیکن ملا کے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور۔ ملا بھی وہی اذان دیتا ہے جو مجاہد دیتا ہے، لیکن مجاہد میدان عمل میں، میدان کارزار میں، میدان جنگ میں قدم رکھ کر جو ہے خدا کی دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو معرفت عمل ہے، لیکن ایک عمل سے بڑھ کر اس آئیڈیالوجی کو حاصل کرنا انسان کے لیے مطلوب ہے، کہ اس فکر کو، وہ آئیڈیالوجی خدائی آئیڈیالوجی۔ دو قسم کی آئیڈیالوجی ہیں، ایک جہان بینی الہی اور جہان بینی مادی۔ جہان بینی یعنی آئیڈیالوجی، جہان بینی یعنی دنیا کو دیکھنے کا ہنر، ڈھنگ، اسلوب، روش، یہ جہان بینی ہے، اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی۔ आइडियालॉजी, यानी आपकी आइडिया जो है उसकी लॉजी क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी मंतिक क्या है, उसका अंदाज क्या है, उसकी रविश क्या है, उसका मेथड क्या है, वो खुदा ही है। मैं मादी जहांबीनी या गैर खुदाई आइडियोलॉजी पर चलने वाला नहीं हूँ, इलाही और खुदाई फिक्र और आइडियोलॉजी पर चलने वाला हूँ। ये मारफा से मुतालिक। अब आइए ज़ियारत। ज़ियारत भी बज़ाहिर एक फ़ेल है, ज़ियारत का मतलब भी देखना है, मुलाकात करना है। एक फ़ाइल होता है, एक मफूल होता है, एक फ़ेल होता है। एक नासिर फ़ाइल है, नुसरत करने वाला, मदद करने वाला, ये फ़ाइल है। मंसूर जिसकी मदद की जाए, जिसकी नुसरत की जाए, ये दो है। और जो फ़ाइल ने काम अंजाम दिया है उसको क्या कहते हैं जी? नुसरत। ठीक है। एक होता है कातिल, कत्ल करने वाला, एक होता है मकतूल जिसे कत्ल किया जाए, एक फेल है जो अंजाम पाया है वो क्या है? कत्ल। ज़ियारत भी इसी तरह है। ज़ियारत में एक फेल है वो क्या है? ज़ियारत। ज़ियारत करने वालों को क्या कहते हैं? ज़ायर। ठीक है। और जिसकी ज़ियारत की जा रही है उसको क्या कहते हैं? मज़ार। अगर जगह है तो मज़ार, और अगर कोई शख्स है तो वो उसके लिहाज से है मज़ूर। ठीक है। मज़ार या मज़ूर कहें उसको आप, और भी उसमें डिटेल है लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा। देखने के लिए अरबी ज़बान में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नज़र, ज़ोय से तोय, ज़ोय नज़र, रोयत, रे वाव और वाव के ऊपर हमज़ा और ये होते। रोयत हिलाल कमेटी आपने सुना है ना नाम? रोयत हिलाल यानी हिलाल को देखने वाली कमेटी, रोयत यानी देखना। एन, एन का लफ्ज़ी एन, ये नून एन, एन का लफ्ज़ी। और एक लफ्ज़ है ज़ियारा, ज़ियारत। और भी हैं लेकिन इतना काफ़ी है। एन से क्या है? मुआयना। डॉक्टर आपको देखता है लेकिन ऐसे देखता है कि वो मुआयना करता है, एन से है मुआयना। सही ना? जिसको आप कहते हैं चेकअप, वो चेकअप जो है वो सिर्फ जिस्म को देखना नहीं होता बल्कि देखना है कि जिस्म के अंदर क्या है। मुआयने में एक ख़ास गहराई मौजूद है जो नज़र में नहीं है। नज़र देखें, नज़र डालनी, मैंने इस फ्लैग पर नज़र डाली, इस पेनाफ्लैक्स पर नज़र डाली, इस पर्चे पर नज़र डाली। रोयत और ज़्यादा तवज्जो और गहराई से देखना है। रोयत हिलाल क्यों? इसलिए कि वो रोयत जो है वो ख़ास किस्म के माना में इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए ख्वाब में यही रोयत मुराद ली जाती है। इन्नी रई तो अहदा आशरा कौकबन, यानी कहा इन्नी नज़र तो, हज़रत यूसुफ़ ने क्या कहा? इन्नी नज़र तो नहीं कहा, कहा इन्नी रई तो अहदा आशरा, मैंने 11 सितारे और फिर चांद सूरज उनको सजदा करते हुए देखा। रई तो, रई तो वही रोयत से है, ये और माना है। ऐन मुआयना वो और माना बनता है, सही। लेकिन नज़र जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, रोयत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इंसान अच्छे ख्वाब भी देखता है, बुरे ख्वाब भी देखता है। मुआयना वो भी अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लेकिन ज़ियारत अपने माना में एक ख़ास पाकिजगी और मुकद्दस हदफ की हामिल है कि जिसमें सिर्फ नज़र डालना नहीं है, जिसमें सिर्फ रोयत करना है, देखना नहीं है, जिसमें सिर्फ मुआयना करना नहीं, गदरी के अंदर जाके देखेंगे क्या है, कब्र कितनी चौड़ी है, حرم کتنا اونچا ہے، گنبد کتنے فٹ کا ہے، کتنے میٹر کا ہے، کتنے دروازے ہیں، کتنے صحنے، کتنے رواق ہیں، کتنے خادم ہیں، نہیں یہ معائنہ کرنا نہیں ہے۔ مطلب معائنہ کیا انہوں نے، آپ حرم کے جا کے معائنہ کریں گی، یہ معائنہ زیارت نہیں ہے، نظر ڈالنا حرم پہ زیارت نہیں ہے، حرم کو دیکھنا رؤیت کرنا زیارت نہیں ہے، بلکہ زیارت میں خاص مفہوم موجود ہے۔ من زار اخاہ للہ، حدیث پہ ہے، جس نے اپنے بھائی کی زیارت کی، برادر دینی کی، اپنی خواہر دینی کی زیارت کی، للہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، بغیر کسی غرض و غایت کے، تو کہتا ہے کہ اس کا اتنا اتنا ثواب ہے، وہ اللہ کے ظاہروں میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں تو مقصد سے ملا جاتا ہے نا، اگر کوئی آئے آپ کے دروازے پر، اچھا آپ خیریت، بس سوچا ایسے ہی آپ کے پاس آ جاؤں، منہ بن جاتا ہے ہمارا آپ اور ایسے ہی، کیونکہ ہم ہمیشہ مقصد اور مطلب سے ملتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے لیے ملنا بھی چاہے تو ہمارا منہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا ان کا، بھائی میرا مقصد کیا ہے کہ آج آپ کو خوش کروں، صرف اللہ کے لیے آؤں، اور یہاں پہ کیا ہے کہ برادر دینی سے، لہذا یہ توجہ رہے، کیونکہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو آدھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ سوئزن بھی کرتے ہیں کہ مولانا نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے اپنے برادر دینی سے، تو ہم اگر فلاں 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 سے فلاں جگہ جا کے ملتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ملتے ہیں، نہیں وہ ملنا اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ پھر شیطان و خواہشات نفس کے لیے ہو جاتا ہے۔ من زار للہ اخاہ، یا من زار اخاہ للہ، جو اپنے بھائی کی زیارت کرے اللہ کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، بغیر کسی دنیاوی غرض و غایت کے، فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کی زیارت اس نے کی ہے۔ پس زیارت میں ایک ہدف پاکیزگی اور ایک تقدس موجود ہے، اور وہ کیا ہے، وہ صاحب زیارت سے آشنائی، قربت، اور اس کی اطاعت کا عزم اس میں پوشیدہ ہے۔ یہ قربت و نزدیکی جسمانی نہیں ہے، پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، نہیں جسمانی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً جو ہے وہ انسان عمل کے لحاظ سے قریب ہو، جو جتنا عمل کے لحاظ سے قریب ہوگا وہ اہل بیت کے اتنا ہی قریب ہے، ولو ان کے اور اہل بیت کے درمیان لاکھوں اور صدیوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو، لاکھوں سالوں صدیوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو، قریب ہونا ہے۔ کربلا میں بہت سے لوگ قریب تھے امام کے، شمر بھی قریب تھا، شمر سے زیادہ قریب کون ہوگا، سینے پہ بیٹھا ہوا تھا معلوم امام حسین کے، لیکن کیا اس کی یہ جسمانی قربت نجات کا سبب بنی؟ یہ بہت سے افراد تھے جو امام کے صحابی تھے، دیکھنے والے تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، کیا ان کے لیے نجات کا سبب بنا؟ نہیں۔ لیکن ہور کتنے گھنٹے کے لیے امام کے پاس آیا، کتنے منٹ کے لیے آیا، وہ بقول ہمارے دوست کے کہ انہوں نے ایک شعر میں مثلا کہا تھا کہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان دو منٹ میں جو ہے وہ اپنی منزل پار کر لیتا ہے، کہتے ہیں کہ دو منٹ کے دو منٹ دو بج کر دو دو بجے ہور جو ہے وہ خیمہ یزید سے نکلا اور دو بج کے دو منٹ پہ مسلمان ہو گیا، تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں، کہ انسان کے ایمان اختیار کرنے میں سعادت مند دیر نہیں لگتی، آنن فانن منٹوں میں انسان جو ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں جو سالوں رہتے ہیں لیکن وہ نجات یافتہ نہیں ہوتے۔ تو بس زیارت میں ایک ہدف پوشیدہ ہے کہ اہل بیت کے عمل سے قریب ہونا ہے، ان کی اطاعت کا عزم کرنا ہے، اس لیے کہ اگر اہل بیت سے جسمانی قربت و نزدیکی ہی مطلوب ہوتی ہمیشہ ہمیشہ، تو پھر یہ جو غیبت ہے یہ وقوع پذیر نہ ہوتی۔ یہ غیبت یہ بتا رہی ہے، اور طبعی اور جغرافیائی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان امام کے قریب ہو، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، ان کا چاہنے والا تھا، محب تھا، اس نے کتنی دیر ہو گئی ہمیں؟ تیس منٹ ہو گئے، چلیں۔ سمجھ میں بھی آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں آ رہا؟ یہ سر سے گزر رہا ہے جی، آ رہا ہے، ابھی پوچھوں گا میں، پتہ چل جائے گا، امتحان ہوگا آخر میں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یعنی اگر صرف امام کی جسمانی قربت مراد ہوتی تو پھر امام غیبت ہی بھی نہ جاتے، یہ غیبت میں جانا۔ ایک اور بات کہہ رہا تھا میں جی، امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ ہیں میرے۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا، محب تھا، وہ بہت دور رہتا تھا، اس نے امام کو خط لکھا، مولا میری حاجت ہے، میں آپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ حاجتیں ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے کہ اپنے امام سے کہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک چیپٹر ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو ہم اہل بیت کی خدمت میں اپنی مشکلات کو کہیں، درد دل کہیں، خدا سے کہیں۔ اہل بیت سے کہنا خدا سے کہنا ہے، لیکن بہرحال خدا سے بھی کہیں، اہل بیت سے بھی کہیں، درد دل کریں، ٹھیک ہے نا، کہیں تو پھر سنتے بھی ہیں، جواب بھی آتا ہے، توسل کا رپلائی بھی دیا جاتا ہے۔ تو امام نے کہا اذا کانت لک حاجتن فتحرک شفتیک، تمہیں جب بھی کوئی حاجت ہو تم جتنی دور کیوں نہ ہو اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، یعنی دعا کرو، زبان سے بیان کرو، ہمارے لیے ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اذا کانت لک حاجتن فتحرک شفتیک، فحرک شفتیک، کہ اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، یعنی بیان کرو، ہم تک پہنچ جائے گی۔ تو اگر یہ اس زمانے غیبت میں ہر شخص چاہے کہ میں امام کے پاس پہنچ جاؤں، بس امام مجھے مل جائیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جھوٹے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم باب اللہ ہیں، باب اللہ ہیں یعنی ہم امام تک پہنچانے والے ہیں، کمرے میں جائیں گے، جھوٹ موٹ بولیں گے، پھر آئیں گے، جناب ہاں آپ کو فلاں کام ہو جائے گا، امام نے تائید کر دیے۔ اس قدر جھوٹے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ کرسی امام زمانہ کے نام سے موسوم کر دی، کرسی رکھی ہوئی، کس کی؟ امام زمانہ کی کرسی ہے۔ اس قسم کے جھوٹے واقعات ابھی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ وہاں ایران میں ایک خاتون کو پکڑا گیا جس نے دعویٰ کیا تھا وہ امام زمانہ کی بیوی ہے۔ اس قسم کے واقعات لوگ شہرت کے لیے اور اپنے نام و نمود کے لیے۔ اگر طے یہ ہو کہ ہر شخص جو ہے وہ امام کا قربت حاصل کرے تو یہ مشکل ہے؟ نہیں، طے نہیں ہے کہ ہر شخص زمانۂ غیبت میں امام کی قربت حاصل کرے۔ کیا قربت حاصل کرنی ہے ہماری؟ اخلاق اچھے کرو، حرام سے بچو، واجبات کو بچا لاؤ، ہماری قربت میں مل جائے گی۔ اور تم اگر ایسے ہو جاؤ گے تو پھر ہم تمہارے پاس چل کے خود آئیں گے۔ خود امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں قریب آؤں گا۔ دنیا میں جتنی بھی علوم ہیں سب میں آپ استاد کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ استاد کے، آپ کلاس روم جائیں گے، انسٹیٹیوٹ جائیں گے، وہاں آپ کو استاد، آپ جاتے ہیں۔ لیکن علم عرفان وہ علم ہے کہ جس میں استاد خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بھائی ہمارا استاد کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جتنا تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے جاؤ گے تمہارا استاد تمہارے قریب آتا چلا جائے گا۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نئے نئے حکم آیا تھا، انشاءاللہ جب آپ جائیں گے بی بی معصومہ کے حرم کے پاس ایک قبرستان ہے، قبرستان شیخان چاروں طرف بازار ہے، بیچ میں قبرستان ہے، وہاں بڑے بڑے علماء عرافہ دفن ہیں۔ وہاں پہ ایک بہت بڑے عارف کی قبر جو استاد عرافہ و استاد علماء کہلاتے ہیں ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ یہ واقعہ میں نے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی زبانی بھی سنا ہے اور دوسرے حوالوں سے بھی۔ تو کہنے لگے کہ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں قبر، میں نے کہنے لگے، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے سنا ہے آیت اللہ مثلا قاضی تباتبائی کی قبر جو ہے وہ یا آیت اللہ جواد ملی کی تبریزی کی، ان دو میں سے کوئی ایک ہیں، آغا قاضی کی یا آغا ملی کی تبریزی کی، ان دو میں سے کسی ایک کا نام لیا. انہوں نے کہا مجھے ان کی قبر پہ جانا ہے، مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا شیخان کے قبرستان میں آپ جائیے. کہلے میں قبر ڈھونڈ رہا تھا، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ کو فلاں صاحب کی قبر کب پتہ معلوم کرنا ہے. کہ لیں گے جی جی، کہ لیں گے یہ یہاں آ جائیے، یہ قبر ہے. اور یہ کہہ کے چلا گیا. جب آگے چلا گیا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کو کیسے معلوم کیا میں فلاں کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں. کہنے دروازے کی طرف جا رہا تھا وہ شخص، تو میں نے اس کو آواز دی کہ بھائی آغا بات سنیے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو آپ یقین کیجئے یہ علماء نے اور عرفاء نے واقعہ بیان کیا ہے. وہ شخص مڑا اور اس نے مڑنے کے بعد کہا کہ جو ہماری زیارت کے لیے آتا ہے ہم اسے خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، وہ خود صاحب قبر تھے. بعض اوقات خدا معجزات کے ذریعے سے، کرامات کے ذریعے سے عرفاء کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس طرح رہنمائی کریں. استاد عرفان جو ہے وہ خود چل کر آتا ہے. انسان جتنا جتنا اپنا آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، تو اہل امام زمانہ کی جسمانی قربت مطلوب نہیں ہے ہم سے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، عمل کریں، مراقبے کریں، فلاں کریں. نہیں، اطاعت کرو، ان کی آئیڈیالوجی اپناؤ. یہ بات واضح ہے. اب زیارت کیا ہے؟ زیارت دیکھنا نہیں ہے، زیارت رؤیت نہیں ہے، زیارت معائنہ نہیں ہے حرم کا. آپ کو لے جایا جائے گا، جناب یہ حرم ہے، یہ اتنے سال پرانا ہے، بہت اچھا، چلے. آپ کی جنرل نالج میں اضافہ ہو گیا، اس کے 8,000 خادم ہیں، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اچھا بہت اچھا، اس کی سالانہ آمدنی اتنی ہے، اس کے اتنے کارخانے ہیں، بہت اچھا، اس کا دسترخوان بھی ہے، وہاں 5,000 خواتین شب و روز کام کرتے ہیں، اتنے خادم ہیں، اتنے زوار ہیں، کروڑوں افراد جو ہیں وہ سالانہ آتے ہیں، بہت اچھا ہے، اس کے اتنے در ہیں، اتنے سہن ہیں، بہت اچھا ہے. یہ آپ کو معائنہ کرا دیں گے، لے جائیں گے، بتائیں گے، جنرل نالج ہے، یہ زیارت نہیں ہے. اچھا ٹھیک، انسان معلومات حاصل کرے. زیارت کیا ہے؟ اس میں ایک پاکیزہ ہدف جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. یہاں پہ میں نے 1, 2, 3, 4, 5 زیارات کے درجے لکھے ہیں. ایک زیارت ہوتی ہے مزار کی، حرم کی، مزار یعنی حرم کی. اچھا، اس سے پہلے لکھ لیں کہ زیارت دو قسم کی ہے، یا مقام کی ہے یا شخص کی ہے. زیارت دو قسم کی ہے، یا کسی مقام کی زیارت ہے، جیسے آپ حرم کی زیارت کے لیے، کعبے کے لیے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یا کسی شخص کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. عام ملنے کو زیارت نہیں کہا جاتا، خاص ملنے کو زیارت کہا جاتا ہے. صحیح؟ مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا ہے، روڈ پہ مل لیا، اس کو زیارت نہیں کہیں گے، مل گیا، ٹکرا گیا اتفاقاً. زیارت کیا ہے؟ خاص آئیڈیالوجی اور پاکیزہ ہدف کے تحت ملنا. تو زیارت دو قسم کی، ایک شخص کی ہے اور ایک مقام کی ہے یا اس جگہ کی ہے. تو پہلا درجہ کیا ہے؟ حرم کی زیارت، یعنی مزار کی زیارت. دوسرا درجہ کیا ہے؟ حرم پلس مقصد. مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کے قریب ہونا، عمل سے، تقوی سے، فکر سے، آئیڈیالوجی سے مقصد لے کے جائیں. تیسرا درجہ کیا ہے؟ حرم پلس مقصد پلس ارتقاء روح، یعنی انسان قربت اہل بیت کو عملی طور پہ حاصل کرے. جب آپ زیارت کے لیے جائیں تو وہاں سے عہد کر کے آئیں کہ آپ نے چینج ہونا ہے، کوئی بری صفت موجود ہے اس کو ریموو کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، کسی اچھی صفت کو اسی جگہ لے کر آنا ہے. چوتھا درجہ کیا ہے؟ حرم پلس زیارت پلس ارتقاء روح اور پلس تبلیغ دین، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. और पांचवा दर्जा क्या है कि आइम्मा की ज़ियारत उनकी हकीकी शनाख्त के साथ मंजारा बेहक़िहा वजबत लहुल जन्नत। मासूमी ने क्या फरमाया, हज़रत फ़ातिमा मासूम कुम के लिए मंजारा बेहक़िहा जिसने जनाब फ़ातिमा मासूम के मुकाम और हक की शनाख्त के साथ ज़ियारत की उसका अजर क्या है, वजबत लहुल जन्नत। और यही वजह है कि आपकी ज़ियारत में या फातिमतुश्फ़ई लना फिल जन्ना, ए फातिमा मासूमा जन्नत में हमारी शफात कीजिए। मंजारा यानी इमाम का ज़ाहिर, अहले बैत और उनकी औलाद ताहिरा का ज़ाहिर, अहले बैत और उनके औलाद आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर जब हकीकत के साथ मारफत करता है उनके हक़ की शनाख्त के साथ तो वो जन्नत को महसूस करता है। इसका मतलब ये है कि जब आपने कहा या फातिमा तुश्फ़ई लना फिल जन्ना, ए फातिमा ज़हरा मैंने आपके हक की साथ ज़ियारत की है, आप जन्नत में मेरी शफात कीजिए। मोमिन लफाजी नहीं करता कि जन्नत में शफात कीजिए, नहीं, हकीकतन दिल से चाह रहा होता है वो। जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं कितना गिड़गड़ा के दुआ करते हैं, अल्लाह मियाँ पास कर दे, अल्लाह मियाँ पास कर दे, यही होता है ना। मौला अब्बास के आलम पे जाएंगे, मौला इस दफ़ा अगले साल से पढ़ेंगे, इस दफ़ा पास करा दें आप, ठीक है। होता है, आपने देखा होगा कैसे जो है वो बच्चों में खुलबली मची हुई होती है, तूफान आया होता है, हलचल मची हुई होती है, इंसान अपने आप ही में नज़र नहीं आ रहा होता। खैर चलें, आप तालबात हैं, आपके लिए एक लतीफ़ा सुना दूँ, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एग्ज़ाम खुद लड़कों के जब एग्ज़ाम आ रहे होते हैं उनकी हालत ही गैर होती है। तो एक साहिबा जो है महफिल में जाती हैं तो उनकी सहेली उनसे पूछती हैं कि आपने नया नौकर रखा है, कहती नहीं नहीं ये मेरा बेटा आजकल इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। बाल खड़े भी होते हैं, परेशान होते हैं, लड़कियाँ भी इसी तरह होती होंगी। बहरहाल अभी लड़के लतीफ़ा बनाएंगे लड़कियों पर तो भी पता चलेगा। तो दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कह रहा था मैं लतीफ़े से पहले, यानी दिल से चाहता है या फातिमा इश्वाई लना फिल जन्ना या इश्वाई ली फिल जन्ना, जनाब फातिमा यानी दिल से जब आप एग्ज़ाम के लिए दुआ करते हैं यानी तो मुझे पास कर दे, यानी टाल रहे होते हैं, ये वाकई दिल से कह रहे होते हैं, बताएं दिल से कह रहे होते हैं, पास मार्क्स अच्छे आ जाएं, पोजीशन मिल जाए, ग्रेड मिल जाए। तो फिर नमाज में भी दिल से कहें इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं सिर्फ तुझी से, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिल से कहें तब जाके कबूल होगी। अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, अशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, फिर दिल से कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, दुरूद भेजे खुदा, ना कि ज़बान से कहें। इसी तरह ज़ियारत भी ये कि आप जब ज़ियारत पढ़ेंगे तो उसमें कि मैं इमाम आपके पास आया हूँ, इसने दखूल आप तलब करते हैं, इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह अगर वक्त मिल गया आखिर में तो फिर मैं उसके कुछ आदाब भी बताऊंगा, आदाब ज़ियारत। बस मन ज़ारा बेहक़ कह वजबत लहुल जन्नत, जो मारफत और हक़ की पहचान के साथ ज़ियारत करे जन्नत उसे वाजिब हो जाए। यानी जो मैंने कहा कि हकीकी शनाख्त के साथ ज़ियारत पांचवा नुक्ता, वो वही है कि अहले बैत की तालीमात उनकी आइडियोलॉजी उनके अफकार को समझ के ज़ियारत करेंगे तो फिर ज़ियारत इंसान की, मैंने बताया ना पांच दर्जे हैं, हरम की ज़ियारत है, दर व दीवार की ज़ियारत है, مقصد کے ساتھ زیارت ہے، ارتقاء روح کے ساتھ زیارت ہے، تبلیغ دین کے ساتھ زیارت ہے، اور پھر حقیقی شناخت کے ساتھ. سب مطلوب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صرف حرم کی زیارت کر کے آ جائیں تو آپ کے جناب مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، صرف قبر کی زیارت کر کے آ جائیں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. فوائد زیارت، زیارت کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، للہیت اور قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے. انسان حرم سے باہر ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے، دوستوں میں ہنسی مذاق، لیکن جب حرم میں آ جاتا ہوں ہنسا نہیں ہے. کہتے تھے نا زیادہ نہیں بولنا، سیریس ہو جاؤ تھوڑا سا، یار حرم میں آؤ دعا کرنے ہوتا ہی ہے. آپ گناہوں سے بچتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. للہیت، قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے خود بخود. امام سے نزدیک ہوں گے، اللہ سے نزدیک ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی امام حسین سے نزدیک اور اللہ سے نزدیک نہ ہو، کوئی امام حسین سے نزدیک ہو نماز سے نزدیک نہ ہو، کوئی جناب فاطمہ ہو جناب زینب سے نزدیک ہو حجاب اور پردے سے نزدیک نہ ہو. ہو نہیں سکتا، محال ہے، محال ہے. یہ آب حیات ہیں. آب حیات سنا ہے نا آپ نے، کہ پرانے زمانے میں کہانی ہوتی تھی، جو آب حیات پی لے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. معرفت الہی آب حیات ہے، محبت و مودت اہل بیت آب حیات مومن ہے. انسان پی لیتا ہے پھر کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی، پھر وہ انہی کا عاشق ہو جاتا ہے، انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، جنگلوں میں نہیں نکل جاتا، خانقاہوں میں نہیں بیٹھ جاتا، مسجدوں کا ہو کے نہیں رہ جاتا، معاشرے میں نکلتا ہے، اصلاح کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، خون بہاتا ہے، شہادت دیتا ہے. للہیت و قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے، ایک. دو، معرفت ائمہ طاہرین میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ان کی بایوگرافی بتائی جائے گی، حالات زندگی بتائی، یہ جناب فاطمہ معصومہ ہیں، یہ فلاں معصوم ہیں، یہ فلاں امامزادہ ہے، یہ فلاں ہستی ہے. معرفت ائمہ میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا نقطہ، محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ معرفت اہل بیت کے ساتھ زیارت کر اس کی محبت میں اضافہ نہ ہو. سید جعل الرحمن لہم ودا، اللہ ان کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتا ہے، محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا. اور جب اہل بیت سے محبت میں اضافہ ہوگا تو پھر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اہل بیت کے مقصد سے آپ قریب ہوں گے. جب اہل بیت سے محبت کریں گے، جو اہل بیت کو پسند ہے آپ اسی کو تو پسند کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں اہل بیت آپ کو تو وہ پسند ہے لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے، معذرت کے سوری، میں محبت تو بہت کرتا ہوں، میں چاہتا تو بہت ہوں آپ کو، میں لائک تو بہت کرتا ہوں جی، لیکن سوری میں جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ جس کو پسند کیا جاتا ہے اس کی رضا اور پسند کو اپنی رضا اور پسند پہ مقدم رکھا جاتا ہے، آگے رکھا جاتا ہے. مجھے نہ پسند ہے لیکن آپ کو پسند ہے، قبول کرتا ہوں. مجھے پسند ہے، آپ کو نہ پسند ہے، میں یہ نہیں کروں گا، اپنی پسند کو چھوڑ دوں گا. مقصد اہل بیت. پانچواں نقطہ، شوق شہادت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ شوق شہادت کیسا ہے؟ امام خمینی اوائل انقلاب میں نکاح پڑھانے گئے، یعنی لوگ ان کے پاس آئے دلہا دلہن والے. امام خمینی جب نکاح پڑھا اجازت لی تو دلہن نے ایک پرچی دی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے. تو امام خمینی نے کہا اللہ تمہیں شوق شہادت کا ثواب عطا کرے. یہ فکر کہاں سے؟ کربلا سے. یہ فکر کہاں سے؟ اصحاب رسول سے. جموح کا ایک واقعہ شہید مدری نے سچی کہانیوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اونٹ پہ تین لاشیں تھے، اس کے باپ کا، اس کے شوہر کا، اس کے بھائی کا لاشا، غالباً جو مجھے یاد آ رہا ہے ذہن میں، تین لاشیں۔ تو اسے پوچھے یہ کس کے لاشیں کا، یہ میرے شوہر کا، بھائی کا اور باپ کا، یہ بیٹے کا لاشا ہے، بہرحال تین بہت ہی قریبی۔ اور الحمدللہ رسول اللہ خیریت سے ہیں، یہ جذبہ جو رسول اللہ نے پیدا کیا تھا یہی کربلا تک پہنچا ہے اور یہی ہماری خواتین تک آیا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ کہ اہل بیت کی پیروی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اہل بیت کی پیروی کا شوق۔ ساتواں نقطہ یہ کہ ان ہستیوں نے تبلیغ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، میں بھی تبلیغ دین کروں۔ جو میں نے جو زیارت کے درجات بتائے ہیں اس میں چوتھا نقطہ کہتا تبلیغ دین، یہاں پر ساتواں نقطہ ہے، یہ فوائد میں تبلیغ دین کا شوق اور رغبت انسان پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ زیارت کر کے آئیں گے نا، وہاں سے بہت سارے علاقوں سے مناتے ہیں، جو آپ بہت فل ہو رہے ہوں گے، انرجی چارج 100%، جیسے آپ کو موبائل چارج ہو جاتا ہے نا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، خواران جمع ہو جائیے، برادران جمع ہو جائیے۔ اس وقت آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ بارے سے ہوا، اس کو بھی تو بچا کے رکھنا ہے نا بیٹری، تاکہ چارج ہوتی رہے۔ اس کا بھی طریقہ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو بتاؤں گا۔ آٹھواں نقطہ، دین خدا کے لیے سختیوں کو تحمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں راہ خدا میں تحمل کروں، سختیوں کو برداشت کروں، اللہ کے لیے قیام کروں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، جناب رسول خدا، امام علی، اہل بیت، امام حسین، اور پھر انشاءاللہ امام رضا کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ نصرت دین کا نواں نقطہ، نصرت دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے کہ میں بھی اہل بیت کی طرح دین کی نصرت کروں۔ دین کی مدد کروں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدام، تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے سے بات قدم عطا کرے گا۔ دسواں نقطہ، امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے یہ امام رضا کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں امام زمانہ کو تنہا چھوڑ دوں، میرا امام بھی اسی طرح غربت میں، عالم غربت میں شہید۔ نہیں، کیوں امام رضا کیوں شہید ہوئے، امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ لوگوں نے، امت نے ساتھ نہیں دیا، لہذا میں ایسا کام کروں کہ میرا امام زمانہ جو ہے اس طرح بے دردی سے قتل نہ ہو، وہ بے یار و مددگار نہ ہو۔ امام زمانہ کے انقلاب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جو گیارہواں نقطہ اور آخری نقطہ ہے، وہ نائب امام کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ کہ امام زمانہ کا کیسے ہاتھ مضبوط کروں، ان کے نائب کے ہاتھ مضبوط کروں۔ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ، روز مرہ آنے والے نئے نئے واقعات میں، فرجعوا الی رواۃ احادیثنا، ہمارے احادیث کو نقل کرنے والے مجتہدین کی طرف رجوع کرو، وہ میری طرف سے تم پہ حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ نائب امام ولایت فقیہ، ولی فقیہ کا نظریہ، اس کی تثبیت اور اس کو مستحکم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ زیارت کے فوائد تھے۔ اور آخر میں آداب زیارت کے عنوان سے دو تین نقطے عرض کروں۔ کوشش کریں کہ عام زندگی میں بھی انسان باوضو رہے اور زیارت کے وقت بھی انسان باوضو رہے، جب انسان واش روم سے آئے، وضو کر کے آئے۔ آداب زیارت میں سے غسل ہے، اس کا طریقہ وہی ہے جو عام غسل کا ہے، نیت کرے غسل زیارت کرتا ہوں، پھر اللہ سے دعا کرے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، دنیاوی چیزوں پہ زیادہ حریص نہ بنے، کھانے پینے پہ بہت زیادہ وہ نہ کرے، ان ٹھیک ہے انسان اپنی صحت کا خیال رکھے لیکن لالچی نہ ہو. جب امام کے حرم کی زیارت کے لیے جائے، آج شب ولادت ہے امام رضا کی، امام رضا نے کہا کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا اسے تین مقامات پہ میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا. کون سی زیارت؟ صرف در و دیوار دیکھ کے آ جائیں اور عمل ہمارا امام کے عمل سے دور ہو، ہمیں نمازوں کی فکر نہ ہو، ہمیں اخلاق کی فکر نہ ہو، ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں، زیارت کر کے آ جائیں، زری کو چوم کے آ جائیں، کپڑا مس کر کے آ جائیں، تبرک لے کے آ جائیں، یہ زیارت نہیں ہے. درحال کہ اس کے بھی فوائد ہیں لیکن یہ حقیقی زیارت نہیں ہے. یہ زیارت قریب نہیں کرے گی آپ کو. یہاں سے آپ تصور کریں، یہاں پہ پینافلیکس بناؤ، یہاں پہ زری بنی ہوئی امام کی، انسان دیکھتا ہے. لیکن ایک امام کے سامنے، یہ بھی امام کا محضر ہے، یہ بھی امام سے دور اور پوشیدہ نہیں، آپ یہاں بھی دعا کریں گے امام سنیں گے، توجہ کریں گے، سلام دیں گے، جواب دیں گے. لیکن خود امام کی بارگاہ میں جا کر، قبر مسجد شریف یا قبر شریف کے سامنے جا کے اگر آپ زیارت دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے. آداب زیارت میں کیا ہے؟ انسان اذن دخول پڑھے. اذن دخول یعنی داخلے کی اجازت لے، پرمیشن لے. ادخلو یا اللہ، اے خدا میں داخل ہو جاؤں. ادخلو یا ملائکۃ المحدقین یا محدقین بہذا حرم شریف، کہ وہ ملائکہ جو اس حرم کو گھیرے ہوئے ہیں. ادخلو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں داخل ہو جاؤں حرم میں امام رضا کے. پھر امام سے حاجت طلب کرتے ہیں، یعنی اذن دخول طلب کرتے ہیں. ادخلو، میں داخل ہو جاؤں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم یہ اجازت مانگ رہے ہیں، ہمیں اجازت مل گئی یا نہیں ملی. کہا کہ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں خوف خدا سے، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں امام کی ہیبت و جلال سے، امام کے مصائب سے، تو سمجھو کہ خدا نے اس ٹوٹے ہوئے دل کو تمہیں دے کر تمہیں اذن دخول دیا ہے. انسان جائے وہاں اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ مولا میں آیا ہوں، گناہگار ہوں، مولا مجھے پتہ ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میری آواز سنیں، مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میری طرف توجہ کریں، مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں تک آتا، لیکن مولا آپ نے مجھے بلایا ہے، یہ تڑپ بھی خدا تو نے دی ہے. تو اگر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تعطلہ بہجت کہتے ہیں یہ اس نے دخول ہے، یہ تمہیں اجازت مل گئی ہے. پھر انسان جائے اور جا کے امام کی خدمت میں سلام پیش کرے، زیارت پڑھے، امام کے سرحانے دو رکعت نماز پڑھے. اگر آپ کو آسانی سے زری تک پہنچنے کا موقع مل جائے جائیے، لیکن دوسروں کا اذیت و آزار نہ کیجیے. دوسروں کا اذیت دے کے جو زیارت کی جائے وہ زیارت قبول نہیں ہے. امام زمانہ کی غربت و تنہائی کے لیے دعا کیجیے کہ ان کا ظہور ہو. نائب امام، علماء حق، دین اسلام کی سربلندی، علماء مجتہدین جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جو زندہ ہیں ان کی طول عمر اور سلامتی کے لیے، رہبر معظم کے لیے، ولی فقی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتید کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اقربہ کے لیے، جن کا کسی نہ کسی صورت میں آپ کی گردن پہ حق بنتا ہے، کسی نے کوئی احسان کیا، نیکی کی، بھلائی کی، آپ بھول گئے، ان کے لیے دعا کیجیے. جتنا وقت حرم میں گزاریں امام کو سورہ یاسین ہدیہ کیجئے. کس کی طرف سے؟ جناب فاطمہ زہرا کی طرف سے، تیرہ معصومین کی طرف سے. آج میں سورہ یاسین پڑھتی ہوں امام رضا آپ کے لیے. واقعی انسان کا دل جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے. انسان جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے، انسان متصل ہو جاتا ہے اس علم اور نورانیت اور عصمت کے بہرے بیکارہ سے۔ آداب زیارت یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کے ہاتھ بٹائیں، دوسروں کی مدد کریں، پیسے کے لحاظ سے کر سکتے ہیں پیسے کے لحاظ سے کریں، اخلاق کے لحاظ سے کر سکتے ہیں اخلاق کے لحاظ سے کریں، اور پھر امام سے کہیں، دعا کریں کہ مولا یہ دل آپ کو دے کے جا رہے ہیں، مولا یہ آئندہ سال بھی اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آنا ہو۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ امام رضا کی والدہ کے لیے کوئی چیز ہدیہ کریں، تیرا معصومین کی طرف سے کوئی چیز ہدیہ کریں امام رضا کو، امام زمانہ کی طرف سے ہدیہ کریں کوئی زیردار شور پڑھیں، اہل بیت کے مصائب کا احیاء کریں وہاں پر، مصائب کربلا کو زندہ کریں۔ امام رضا کی خواہشات میں سے خواہش یہ تھی کہ میرے جد حسین کا ذکر کیا جائے، وہ مجلس کریں، ماتم کریں، امر بالمعروف کریں۔ یہ ہے آداب زیارت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ امام رضا واقعی توجہ کریں، ایک قول پڑھ رہا تھا کہ اگر تم کسی امام کو سلام کرتے ہو تو امام جواب دیتا ہے، کیا کہتے ہیں، دخول میں اشہد انکا ترون مقامی، اے امام میں گواہی دے رہا ہوں، زبانی نہیں دل سے گواہی دے رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، وترد سلامی، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مولا آپ دے رہے ہیں لیکن میں نہیں سن رہا، میں گناہگار ہوں۔ جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ترد سلامی وتسمعوا کلامی، آپ میری باتوں کو کلام کو سن رہے ہیں، صرف زری کے سامنے نہیں، یہاں پہ بھی میرے امام میری باتوں کو سن رہا ہے۔ منتہی کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، خدا دیکھ رہا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ مسجد میں جاتے ہیں کہتا اچھا یہاں گناہ نہیں کرو، بازار جاتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں مسجد میں خدا ہے اور بازار میں خدا نہیں ہے، حرم میں امام ہے اور یہاں امام نہیں۔ نہیں، اگر چاہتے ہیں کہ امام رضا توجہ کرے، معصومین توجہ کریں، تو میں قول پڑھ رہا تھا ایک عارف کا کہ اگر تم کسی امام کو سلام کرو گے تو وہ امام تمہیں جواب دیتا ہے، لیکن اگر تم جناب زہرا کو سلام کرو گے تو تمام آئمہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہو کہ اے آئمہ کی دادی، اے آئمہ کی ماں فاطمہ زہرا آپ پہ سلام ہو، اور اگر کوئی حاجت ہو تو جناب زہرا کے مصائب ضرور پڑے، آئمہ کی گردن پر حق ہے جناب فاطمہ زہرا کا کہ اگر ان کے واسطے سے کوئی اپنی مشکل پیش کرے، کوئی حاجت پیش کرے تو وہ کبھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جناب زہرا کی طرف سے یا امام رضا کی طرف سے کوئی ہدیہ کریں جناب فاطمہ زہرا کو، کہ یہ وہ روحانی آداب ہیں کہ جس میں انسان خدا و اہل بیت سے متمسک اور متصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی زیارت میں انشاءاللہ آپ مختلف جگہ جائیں گے، اسلامی انقلاب کی شناخت کا موقع ملے گا، آپ مناطق جنگی کو دیکھیں گے، آپ وہاں جائیں گے شلنچہ، آپ وہاں جائیں گے دوکوہا، مختلف مناطق جنگی جنگی جہاں پہ جنگ ہو چکی ہے ان کے آثار کو محفوظ رکھا گیا ہے، میوزیم ہے وہاں پر، وہاں جائیں گی شہدا کے آثار کو دیکھیں گے، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس طرح معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس زیارت کے ساتھ دست خالی لوٹنا نصیب نہ ہو، بلکہ ہم دست پر بھرے ہاتھوں کے ساتھ روحانیت و معنویت کے ساتھ اسلام اور اہل بیت کی مدد و اعانت کے جذبے کے ساتھ، امام زمانہ کے انقلاب کی مدد کے جذبے کے ساتھ، اور نائب امام زمانہ حضرت امام خامنہ‌ای حفظہ اللہ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئیں اور اسی طرح آئمہ سے اور اسی طرح خدا سے اور اہل بیت سے متمسک اور متصل رہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو، اپنے اعزاء اقارباء کو، اپنے اہل محلہ دوستوں کو، جنہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے کہا ہے کہ ہماری طرف سے یہ کام کر دینا، یا آپ سے التماس دعا کہ ان سب کو یاد رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں انشاءاللہ یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام وہ ہے زیارت کے آخر میں، اب اس وقت ذہن میں نہیں ہے. عند الصراط عند المیزان اس طرح ہے کہ صراط پل صراط کے وقت، میزان کے وقت، صحیح مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. تین مقامات ہیں، وہ وہاں آپ جائیں گی تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا. اور کوئی سوال؟ بر محمد وعلی محمد صلوات.